تھے جب آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر کچھ زمانہ گزرا جس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرشتے کو پھر دیکھا. جب وہ کمبل اوڑھے ہوئے تھے تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوسری وحی بھیجی, ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اب ان آیات کی تشریح بتا دیں. یا ایھا المدثر قم فانذر, اے بالا پوچھ کھڑے ہو جائیے, اور خدا بندے قدوس نے آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس میں لگ جائیے. 3 سال کے بعد یہ پہلا حکم ملا ہے, اس وقت آپ کمبلی اوڑھے ہوئے تھے, اس لیے یا ایھا المدثر کہا گیا. مدثر دستار سے نکلا ہوا ہے, یعنی بالائی کپڑے کو کہتے ہیں. یہ شعار کا مقابل ہے, اور شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو شعار بدن سے ملا ہوا, ایک کپڑا جو بدن سے ملا ہوا ہو اور دوسرا کپڑا جو اوپر اوڑا جاتا ہے اس کو مدثر دستار کہتے ہیں. قم فانذر, انذار کسی کام سے برے انجام سے ڈرانے کا نام ہے. نبی کے 2 کام ہوتے ہیں, ایک تبشیر اور ایک انذار, یعنی ایک بشارت دینا, خوشخبری سنانا, اور ایک ڈرانا. نبی مومنین کے لیے تبشیر کا کام انجام دیتا ہے اور کافروں کے لیے انذار کا کام دیتا ہے کہ مومنوں کو اگر تم ایمان لاؤ گے اور ایمان کے بعد یہ یہ عمل صالحہ کرو گے تو آخرت میں آپ کے لیے یہ یہ خوشخبریاں ہیں, اور کافروں کے لیے کہ اگر آپ اس سے نہیں ہٹنے والے, اپنے کفر پر اڑنے والے ہیں تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا, اس سے ڈراتے ہیں. یہاں چونکہ تمام کافر ہی کافر ہیں اس لیے صرف صیغۃ انذار کا استعمال فرمایا گیا, یعنی اس وقت مسلمان تو کوئی نہیں اس لیے صرف فانذر کہا گیا. یا ایھا المدثر قم فانذر, کیا آپ انہیں ان کے افعال بد سے ڈرائیے. وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے, یعنی یہ لوگ جو بتوں کی تعظیم و تقریب میں لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے اپنی حقیقی پروردگار کی عظمت اور بڑائی بیان کیجئے. یہیں سے افتتاحی صلات میں تکبیر کا مسئلہ چلتا ہے کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو پہلے تکبیر تحریمہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے, پہلے اللہ اکبر کہتا ہے. تو یہیں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وربک فکبر, کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. تو جو نماز میں تکبیر تحریمہ سے جو شروع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لفظ سے اللہ اکبر, تو وہ اسی سے ہے. جس کا حاصل یہ ہے کہ اس عظیم عبادت کا آغاز خداوندی عظمت اور کبریائی کے ساتھ ہوا, الفاظ اللہ اکبر کے ہوں یا کچھ اور. اس میں اور بھی کچھ الفاظ آئے ہیں لیکن جمہور کا اسی پر ہے کہ اللہ اکبر ہی سے نماز شروع کی جائے, ورنہ اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بیان سے جسے نماز شروع کی جاتی ہے, لیکن اکثر کا اسی پر اتفاق ہے, عمل بھی اللہ اکبر ہی پر ہے. نماز کا افتتاح ہمارے یہاں بھی اللہ اکبر سے واجب ہے, اس لیے نماز کا افتتاح اور تکبیر تحریمہ کیا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وربک فکبر, اور آپ اپنے رب کی بڑھائی بیان کیجئے. وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑے پاک رکھیے. پھر جب کپڑے اور جگہ کی طہارت ضروری ہے تو مصلی کے بدن کی طہارت بدرجے اولا ضروری ہوگی. حافظ نے فتح الباری میں بحوالہ مسند عبد بن حمید نقل کیا کہ آیت کا نزول اس واقعے سے متعلق ہے جس میں آپ کی پشت مبارک پر سلاجزو ڈال دیا گیا اور کپڑے آلودہ ہو گئے. اس اصل واقعہ خود صحیح میں آنے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے, ابو جہل اور دوسرے شریر لوگ موجود تھے, طے کیا گیا کہ آج فلاں خاندان میں اونٹ ذبح ہوا, اس کا صلا یعنی بچہ دان لا کر آپ کی پشت مبارک پر رکھ دیا جائے, چنانچہ اشق القوم اٹھا یعنی شقی قوم اٹھا اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کی پشت پر رکھ دیا. حضرت فاطمہ بچی تھیں, آئیں اور اس کو ہٹا دیا. اس وقت حکم آیا وسیاب کا فطاہر کہ آپ اٹھیے اور اپنی کپڑوں کو پاک کیجیے. وہ رجز فحجر, اور رجز دراصل عذاب کو کہتے ہیں, لیکن بتوں کو بھی اس لیے رجز کہہ دیتے ہیں کہ وہ سبب عذاب ہیں ہوتے ہیں. اس لیے رجز فحجر کے معنی میں عزلہ یہ تو نہیں ہو سکتے, یہ ہو نہیں سکتے کہ بت پرستی کو چھوڑ دیجئے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ بت پرستی کو چھوڑے رکھیے. ورجز فحجر بتوں سے بچیے, تو مطلب یہ ہے کہ کیا آپ بت پرستی کرتے تھے تو اس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں, آپ جو بچتے ہیں اسے بچتے ہی رہیے. دوسرے معنی ہے کہ حجر قول باطل کو کہتے ہیں. اس وقت ترجمہ یہ ہوگا کہ بت پرستی کا ابطال کیجئے, یعنی اس کو باطل ثابت کیجئے. ایک معنی یہ ہے کہ رجز سے مراد مکان رجز ہے, یعنی ایسی جگہ نماز پڑھیے جہاں گندگی بالکل نہ ہو. اس طرح آیت میں طہارت ثیاب و مکان دونوں کا تذکرہ آیا. ثیاب کا فطاہر کی جب آپ نماز پڑھیں عبادت کریں تو آپ کے کپڑے صاف ہوں. اور اگر رجز سے مکان مراد لیا جائے, یعنی اس جگہ جہاں گندگی ہو یا بت وغیرہ ہو, تو یہاں سے مکان ثابت ہوگا. تو گویا اس آیت میں دونوں ثیاب یعنی قبروں کا طہارت اور مکان یعنی اس جگہ کا طہارت دونوں کا ثابت ہو گیا. اب یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور محدثین رحمہم اللہ نے آپس میں اختلاف کیا. کیا اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وحی ہے یا ایھا المدثر پہلی؟ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مدثر کو سب سے اول قرار دیا. حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مدثر کو سب سے اول قرار دیا, لیکن تطبیق بہت آسان ہے کہ اقرا فطرت سے قبل سب سے پہلی وحی. زمانۂ فطرت یعنی جب وحی شروع ہوئی تو اقرا سے شروع ہوئی, تو بیچ میں 3 سال تک وحی نہیں آئی, اور جب پھر وحی شروع ہو گئی تو وہاں سب سے پہلے سورہ مدثر کو نازل کیا گیا. یہ سورہ مدثر کی آیات ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر. اور فطرت کے بعد سب سے پہلی وحی یا ایھا المدثر. اور اگر کوئی یہی دعویٰ کرے سب سے پہلی سورت ہی مدثر ہے تو کہا جا سکتا ہے یہ بھی صحیح ہے, کیونکہ اقرا بسم جب اتری تھی تو صرف 5 آیتیں اتری تھی, پوری سورت نہیں اتری تھی. اور ایھا جب یہ اتری تو پوری سورت نازل ہو گئی. تو اگر یہ کہا جائے کہ پہلی سورت جو نازل ہونے والی ہے ایھا المدثر ہے تو یہ بھی صحیح ہے, لیکن بعض لوگوں نے کہا جو پہلی سورت پوری نازل ہونی وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ پہلے نازل ہونی اس یعنی بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے. تو اب اس حدیث اور ترجمے میں کیا اس میں ربط کیا ہے؟ ترجمے کے 2 رخ تھے, ایک ظاہری اور ایک حقیقی. ظاہری تو یہ ہے کہ وحی کا آغاز کہاں سے ہوا, غار حرا سے ہوا. چنانچہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ پہلے رویائے صالحہ دکھلائے گئے تھے, یعنی وحی کا آغاز سچے خوابوں سے کیا گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی جو ہے محبوب کرائی گئی, اس کی محبت دل میں بٹھائی گئی, اور آپ غار حرا میں خلوت گزینی فرمانے لگے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اس کو خلوت گزینی پسند ہوتی ہے, اور لوگوں میں اس کو وحشت ہوتی ہے. اور اگر پھر اس کو لوگوں میں یعنی پھر وہ بحکم خداوندی بمنشاء خداوندی اور بحکم شریعت پھر لوگوں میں رہتا, اپنے دل کے اندر سے صرف اپنے مولا سے رہنا چاہتا ہے, اپنے مولا کے ساتھ لو لگائے اس کا دل کرتا ہے, لیکن چونکہ تقاضائے شریعت ہے کہ وہ باقی چیزیں بھی کریں جو جس کو اس پر واجب کیا گیا, اہل و عیال, کاروبار, دوسری چیزیں, دوسروں سے ہمدردی کرنا یا آواز و تبلیغ وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کام بتقاضائے شریعت بتقاضائے حکم خداوندی اور اندر سے اس کو محبت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کی, اور اس کے دل میں خلوت کسی نے اس کو بہت پسند کرائی جاتی ہے۔ یہ سب کے سب وحی کے مبادی تھے، اور سچ یہ ہے کہ اسی روایت میں بڑی تفصیل کے ساتھ ابتدائی وحی کے احوال ذکر کیے گئے۔ دوسرا مقصد حقیقی عظمت وحی اور اس کی عصمت کا اثبات ہے۔ چنانچہ اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ وحی اس قدر با عظمت چیز ہے کہ جس کا تحمل پیغمبر علیہ السلام سے بھی بمشکل ہو پاتا تھا۔ یعنی قرآن کریم کی عظمت بھی دلوں میں آ جانی چاہیے کہ قرآن کریم کتنا عظمت عظیم اور کتنا بحری کلام باری کلام ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کتنی مشکل ہو رہی تھی۔ کیوں مشکل ہو رہی تھی؟ کہ وحی کی عظمت اتنی زبردست ہے، چیز کو بھی ہم لوگوں کو کیا ہے اپنے ذہن میں اپنے دل میں بٹھانا ہے، سمجھانا ہے کہ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھو جس پر نازل ہو رہی ہے اس کا حال کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ نازل قرآن جب نازل ہوتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوتا تھا، کتنی سخت یہ وہ یعنی وہ گھڑی ان کے لیے ہوتی تھی کہ اگر پوری سردی کا زمانہ، حضرت عائشہ نے فرمایا پوری سردی کے زمانے میں بھی میں دیکھی کہ ان کا جبین مبارک پسینہ سے تر ہو جاتا، یعنی اتنا بحری کلام ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے بھی کہ قرآن کی عظمت کو انسان سمجھے اور اس قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھائے، پھر اس عظمت کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جو معاملہ ایک مومن کو کرنا چاہیے وہ معاملہ کرے۔ ابتدائے وحی میں جو حالات پیش آئے انہیں تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ نیا نیا معاملہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی اس کا تجربہ نہیں۔ لیکن یہاں تو ایسا نہیں کہ صرف پہلی بار وہ کیفیت طاری ہوئی، جب جب وحی طاری ہوئی ہر وقت تو وہی معاملہ ہوتا تھا، وہی سختی اور وہی وزن، یعنی ثقل، یعنی وہ وزن بحری پن، اس وحی کا جو وزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار جو پڑتا تھا وہ ہر بار پڑتا تھا۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ جو پہلی بار جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو اس وقت چونکہ نئی چیز تھی تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار محسوس کیا، لیکن ہر بار۔ تو اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وحی کس قدر عظیم و شان چیز ہے، اور پیغمبر علیہ السلام، یعنی بلکہ نزول وحی کے ہر موقع پر ایسی ہی صورتحال پیش آئی۔ نیز یہ کہ اگر وحی اس قدر عظیم و شان چیز نہ ہوتی تو موقوف ہونے پر پیغمبر علیہ السلام اس قدر مضطرب و بیتاب نہ ہوتے۔ جو زمانہ فطرت تھا جس میں وحی موقوف ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مضطرب رہا کرتے تھے، یعنی ان کی اضطراب کی کیفیت میں بہت شدت آ گئی تھی۔ کیوں؟ اتنی عظیم چیز کا آنا اور اس کا کچھ دیر کے لیے موقوف ہونا، تو ظاہر ہے کہ اس یہ طبیعت میں اضطراب کی وجہ اضطراب کی وجہ ہونا اس سے ظاہر ہے کہ وہ کلام بھاری تھا جو اپنی عظمت اور لذت کے اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام کے لیے وفور اشتیاق کا باعث بنا رہا۔ لذت کا تقاضا ہے کہ ایک مرتبہ جو دولت حاصل ہوئی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے، اور عظمت کا تقاضا ہے کہ جب خداوند کریم نے کسی بندوں کو نوازا ہے تو وہ خود اپنی طاقت سے زیادہ ہی نظر آئے، لیکن جب بخشنے والے نے بخشا ہے تو اسے لیا جائے گا۔ جو عنایت کر رہا ہے وہی تحمل کی توانائی بھی پیدا فرمائے گا۔ تو اس سے یعنی قرآن کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، جو ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارا تعلق جو قرآن کے ساتھ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اصل میں اگر وہ تعلق صحیح قائم ہو گیا تو بس سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ جب تک وہ تعلق قائم نہیں ہوتا تب تک تو یہ بس ساری زبانی جمع خرچی ہے اور کچھ نہیں۔ قرآن کی عظمت کو سمجھنا، قرآن کی عظمت کی معرفت حاصل کرنا، بس یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت ڈال دے۔ بزرگ نے ایک بار سنایا کہ یہاں شاید ہندوستان میں پانی پت نہیں یا کہاں، کوئی بزرگ تھے جب تلاوت کرتے تھے تو باہر ایک کنواں تھا ان کے ہاں ایک چشمہ تھا تو وہ پورا پانی ان کے قدموں تک وہاں سے پانی ابل کر یعنی اس کنویں میں یا چشمہ جو بھی تھا اس میں بھی بجتا تھا اور وہ پانی ابل ابل کر وہاں تک آتا تھا. جب وہ تلاوت بند کرتے تھے تو پھر وہ پانی اپنے کنویں میں چلا جاتا تھا. سمجھ گیا؟ حافظ کا مقام دیکھنا چاہیے اور قاری قرآن کا مقام دیکھنا چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو حفظ کی دولت دی ہے اس کو اس مقام کو سمجھنا چاہیے. قرآن کی دولت آج ہم لوگ جو ہیں اسی سے محروم ہیں. امت مجموعی طور اس چیز سے محروم ہے. قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. قرآن کریم کی عظمت جو ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے, اس کی جو معرفت ہونی چاہیے, اور اس پورے روئے زمین پر پورے کائنات میں قرآن سے عظیم کوئی چیز نہیں. اس زمین پر اس وقت قرآن سے عظیم کوئی چیز نہیں. سب سے عظیم تر چیز جو ہے جس کو اللہ نے ہمیں دیا لیکن ہم لوگ اس سے محروم ہیں. ہمارا تعلق اس کے ساتھ ویسا نہیں ہو رہا ہے. اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں آ رہی. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. اب گناہوں سے جب دل کو مردہ کر دیا, جب دل کو یعنی تاریک کر دیا, اندھیرے میں ڈال دیا, گناہ جو ہیں وہ سب اندھیرا ہے. گناہ جو ہیں وہ سب کو ہم لوگ ڈارکنے سے تو گناہ سے یہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ سے دھواں پیدا ہوتا ہے تو دھویں سے اندھیرا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں؟ دھویں سے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے. تو یہ گناہ جو ہے یہ اندر آگ جلا دیتا ہے. اس آگ سے وہاں ان گناہوں کا دھواں ہوتا ہے اور وہ دھواں اس کے دل و دماغ کو تاریک کر دیتا ہے. اس طرح ظاہری آگ آپ دیکھو گے کسی جگہ بہت دھواں ہے تو وہاں کچھ نظر نہیں آتا. اسی طرح سے گناہوں سے اندر جو آگ لگ جاتی ہے اس آگ سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کے دل و دماغ کو تاریک کر دیتا ہے. اس کے دل و دماغ کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہے. اب پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس لیے اگر قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہے اور دین کو سمجھنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنا ہے, تو گناہوں سے بچنا لازمی ہے. گناہوں سے بچنا لازمی ہے. یہ شرط اول ہے. اس راستے کا پہلا قدم تو یہی ہے کہ جتنے پچھلے گناہ ہوئے ہیں ان کی توبہ کی جائے پورے اخلاص کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ کہ اے اللہ ہم سے سستی ہو گئی, ہم سے غفلت ہو گئی ہم نے, اور وہ سارے گناہ سامنے رکھنے. وہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں, اور کبھی دوسروں کے سامنے کیے ہوتے ہیں, کبھی اکیلے کیے ہوتے ہیں, کبھی آنکھوں کے ہوتے ہیں, کبھی کانوں کے, کبھی دل میں برے خیالات اور برے دوسروں کے متعلق. بہت بہت قسم کے گناہ میں انسان ہر وقت الا ماشاء اللہ ہر وقت انسان بہت سے گناہوں میں گہرا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اس کو خلوت پسند ہوتی ہے, تنہائی اس کو پسند ہوتی ہے, اور دوسری چیز جو اس کو ہوتی ہے اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں, اپنے گناہ نظر آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کو اپنا آپ اچھا نظر آتا ہے, تم میں بہت اچھا ہوں.
میں اچھے کام کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، داڑھی بھی رکھتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اس کو اپنے آپ اچھا نظر آتا ہے. اور جو جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا معاملہ کرتے ہیں، جس کو فہم سلیم عطا کرتے ہیں، تو اس کو اپنے آپ برا نظر آتا ہے، اچھا نظر نہیں آتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا، اے اللہ تو مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا کر دے، اے اللہ تو مجھے میرے آنکھوں میں چھوٹا کر دے، یعنی میں اپنے کو ذلیل سمجھوں، فقیر سمجھوں، لیکن دوسرے لوگ مجھے ذلیل نہ سمجھے، دوسرے لوگ مجھے بڑا سمجھے. شریعت کی یہی شریعت مطہرہ کی یہی خوبی ہے، اسلام کی یہی خوبی ہے. دیکھو کس قسم کا اعتدال، یعنی یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے اس کو ذلیل کریں، اسلام چاہتا ہے کہ دوسرے اس کی عزت کریں، اس کے احترام کریں، لیکن خود اپنے کو برا سمجھے، نکما سمجھے. سمجھ گیا نہیں سمجھے؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا، اے اللہ تو مجھے میرے نظروں میں مجھے گرا دے، لیکن دوسرے کے نظروں میں مجھے اونچا کر دے، وہ مجھے ذلیل نہ سمجھے، وہ مجھے یعنی اپنے اس میں پامال نہ کرے، وہ میرا احترام کرے، لیکن میں جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں، میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں. جب اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو تکبر ہو گیا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا تو عجب ہو گیا. اپنے کو اچھا سمجھنا اس کو عجب کہتے ہیں، اور اپنے کو بڑا سمجھنا یہ تکبر کی نشانی ہے. تو عجب، جس طرح تکبر بہت بری چیز ہے، اسی طرح عجب بھی، اس کو خود پسندی کہتے ہیں. یعنی جو میں کرتا ہوں وہی ٹھیک ہے، وہی اچھا ہے، اور میں سب سے اچھا کرتا ہوں، باقی لوگوں کو بات کرنے کا ڈنگ نہیں، یہ بات نہیں، وہ بات نہیں، ان میں یہ عیب وہ عیب، اور جو میں نے کہا وہی صحیح ہے. تو جو اس کو خود پسندی کو عجب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور اپنے کو بڑا سمجھنا اس تکبر کی نشانی ہے. اور یہ دونوں کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ ہیں، یہ دونوں اخلاق رذیلہ ہیں. وہ اخلاق، وہ خلق، وہ یعنی صفت جو ایک مومن میں نہیں ہونی چاہیے، نہ تکبر ہونا چاہیے اور نہ عجب ہونا چاہیے. اب یہ اس پر اگر یہ دو چیزیں نکل گئی تو ولی بن جائے گا. اگر کسی بندے میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، نہ تکبر ہے نہ عجب ہے، تو ولی بن جائے گا. لیکن ان کو نکالنا بڑا آسان نہیں ہے، ان کو نکالنا بڑا مشکل ہے. لیکن پہلے ہمیں تو یہ سمجھنا ہے، کیا ہم اپنے آپ کا تجزیہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کی ہم خبر بھی لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ اپنے دل کی چوکی داری بھی ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وہاں ابلیس کو گھسنے دیتے ہیں یا گھسنے نہیں دیتے ہیں؟ تو یہ سب جب ہوگا، جب ان اخلاص کے ساتھ دین پر چلنا چاہے گا، تو اس کے لیے سب سے پہلے پہلا کام کیا ہے؟ گناہوں کو، اور تکبر کیا ہے؟ گناہ ہے، ثواب گناہ ہے، تو اس کو کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ خود پسندی کیا ہے؟ گناہ ہے، ثواب گناہ ہے، اس کو نہیں چھوڑتا ہے. اعلیٰ حاد القیاس، دوسری چیزیں جو حسد ہیں، کینا ہے، بغض ہے، لالچ ہے، یہ سب چیزیں جب تک میں اس کی طبیعت میں اعتدال آ جائے. تو غرض کہنے کی یہ ہے کہ ہم لوگ، یعنی صحابہ کرام بھی قرآن سنتے تھے، وہی حدیث سنتے تھے، تابعین بھی وہی سنتے تھے، ہمارے اصحاب بھی وہی سنتے تھے، ہم بھی سنتے ہیں، الفاظ وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، اور اللہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے. لیکن ہم میں اور ان لوگوں میں آسمان زمین کا فرق ہے, اس سے بھی زیادہ فرق. میرے خیال سے جتنا آسمان زمین میں فرق ہے اس سے بھی زیادہ فرق. تو اس پر یہ غور کرنے کی چیز ہے یا نہیں, غور کرنے کی ہے نہیں ہے, تو غور کرنا چاہیے. تو غور کرنے سے تو یہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم تو کرنے کی عبادتیں, کرنے کی عبادت, ایک عبادت ہوتی ہے نہ کرنے کی, ایک عبادت ہوتی ہے کرنے کی, یعنی ایک عبادت نہ کرنے کی, ان پر ہم زور نہیں دیتے, ان پر ہماری توجہ نہیں جاتی. اور گناہوں سے بچنا مجموعی طور پر جس یعنی جس ہمت کے ساتھ اور جس جنگ کے ساتھ اور جس یعنی کہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا. جب ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں, گناہ کرتے جاتے ہیں, گناہ کرتے جاتے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے دل سے آ جاتا ہے. المؤمن اذا اذنب كانت نقطه سوداء على قلبه, جب ایک مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ, ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے. اگر توبہ کر لی تو وہ دل جاتا ہے, اگر توبہ نہیں کر لی وہ پھیلتا پھیلتا اس پر گلاب بناتا ہے. اور جب اس نے پھر گناہ کیا, پھر گناہ کیا, پھر گناہ کیا, گلاب پر گلاب, گلاب پر گلاب, تو اس کا دل پورے طور پر اس اندھیرے میں. یہی ہمارا حال. تو اس کے لیے اول شرط کیا ہے؟ اول شرط توبہ ہے, اور توبہ کے بعد اب اس کو پھر ہر ہر چیز میں دیکھنا پڑے گا کہ گناہ کیا ہے, ثواب کیا ہے, کیا یہ چیز گناہ ہے, کیا مجھے کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے یہ جو گناہ ہیں, یہ اس کے 24 گھنٹے پر ان کا کیا ہے, احاطہ ہے, محیط ہیں اس کے. اور جب نیند میں ہے تو بے اختیاری میں ہے, تو بیداری کے جتنے بھی گھنٹے ہیں ان سب پر. اب گھر میں ہیں, اکیلے میں ہیں, تنہائی میں ہیں, راستے میں ہیں, بازار میں ہیں, کالج میں ہے, جہاں بھی ہے, ہر وقت اس کو یہی فکر رہنی چاہیے کہ یہ میرا جو قلب ہے, جو معرفت الہیہ, اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرآن کریم کی معرفت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے, کیا میں اس کو نجس تو نہیں کر رہا ہوں, اس کو گندا تو نہیں کر رہا ہوں. تو پہلے یہ جب تک ہم اس میں ہمت سے کام نہیں لیں گے, ہمارا یہ سننا بیٹھنا ہمیں زیادہ فائدہ نہیں دے گا. ہمارا یہ سننا بیٹھنا کہنا ہمیں زیادہ فائدہ نہیں دے گا. یہ کام ہمت والوں کا ہے, ان کا ہے, ہمت والوں کا کام. ہمت نہیں, میں نے ایک بار کہا تھا یہ کام عورتوں کا نہیں, تو مجھے خط لکھا وہاں سے عورتوں نے دوسری طرف سنتے ہی, تو آپ نے ایسا کیوں کہا؟ گھر کا عورت سے مراد تھا کم ہمت. وہاں کالج میں وہاں سے وہ ایک پرچہ آیا, اپنے ایک دن کہا کیا عورتیں دین پر نہیں چل سکتی ہیں, اور بعض عورتیں اتنی باہمت ہوتی ہیں کہ مردوں کو پیچھے چھوڑتی ہیں. اس وقت بھی ایسی لڑکیاں ہیں, ایسی عورتیں ہیں, اتنی باہمت ہیں, اللہ اکبر, اتنا دل خوش ہوتا ہے. لڑکوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ دین پر اتنے جمے رہے, اور لڑکیوں میں اتنی ہمت, بعض لڑکیوں میں اتنی ہمت, بہت ہمت سے کام لے کر اس معاشرے میں دین کے چھوٹے چھوٹے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور لڑکے جو ہیں بس یہ سستی تو جاتی نہیں ہے, سستی نہیں جاتی ہے, اور مقصد کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی. مقصد کی سمجھتا ہے اور تو سمجھتا ہے, جنت میں ایک خاص جماعت ہوگی, دوسرے ان پر رشک کریں گے, وہ خاص قسم کے گھوڑوں پر ہوں گے. کون کون لوگ, کون لوگ جن کو اتنا اعلیٰ مقام ملا, کہا جائے گا یہ ہمت والا, جنہوں نے دنیا میں ہمت سے پایا، وہ لوگ ہیں، بڑا خاص مقام ہوگا، بڑے خاص گوڑوں پر ہوں گے، وہ دوسرا کھچر پر بھی نہیں ہوگا. کیسا تو یہ حدیث شریف جو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے لایا، کہ اس کے بعد وہ حدیث شروع کریں گے. حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک تو پہلے جو انہوں نے باب لایا تو وحی کا لایا، اور وحی میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو حدیث بھی وحی ہے لیکن پہلے یہ سمجھو وحی چیز کیا ہے. اب جس پر وحی نازل ہو رہی ہے آپ یہ بھی دیکھو اس پر یہ کتنی بھاری ہو رہی ہے، ان کا کیا حال ہو رہا تھا جب ان پر وحی آتی تھی، کیسے پورے جسم مبارک پر کتنا بار اور کتنا یہ ہو تکلیف ہوتی تھی، اور پھر سردی کے موسم میں بھی پسینے آتے تھے. یہ اتنا بھاری کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تم خوش اور گوش سے اس کو سنو اور اس کی عظمت کو دیکھو. پھر آگے جو آئے گا، جو حدیث آئے گی وہ یہ عظمت سامنے رکھو. اس لیے اس باب کو پہلے لائے کہ سارا دین وحی ہے، سارا دین وحی ہے. یہاں عقل انسان کی عقل کا کام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو لہذا تم کو پہلے سوچ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے اور کیسے ہیں اور اس کا کلام کیسا ہے، اور جب اس کا کلام تم نے سمجھ لیا کہ اس کا کلام ہے، پھر جب تم سن لو گے اس حدیث کو یا قرآن کو. حدیث تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی فرماتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتے تھے، تو گویا بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی حدیث بھی وحی ہے، جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں. قرآن ڈائریکٹلی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو وحی مطلوب کہتے ہیں. تو اس لیے جب تک یہ عظمت دل میں نہیں آتی تو تب تک نہ حدیث سننے سے. اسی میں آیا تھا ایک بزرگ کا واقعہ، کچھ لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا اور کچھ کو نہیں یاد ہوگا، کہ یہ جو ظہر کے بعد وقت ہے نیند کا وقت ہوتا ہے، بعض لوگ نیند کرتے ہیں. ایک غیر مقلد صاحب تھے، تو اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ گئے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے، وہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے. حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے، ان سے حدیث کی ہم سند لیں گے، گورنر صاحب یاد ہے، تو انہوں نے کہا ان سے سند لیں گے. ٹھیک، اب اپنے شاگردوں کو بھی لیا، اور یہ تو عمر بھر حدیث پڑھاتے، یہ جو صاحب گئے یہ ہمیشہ حدیث پڑھاتے، حدیثی کا مشغلہ. تو وہاں گئے تو کہا حضرت ہمیں سند چاہیے، آپ سے سند چاہیے ہم کو. تو کھولی کتاب، بخاری شریف کھولی، پہلے کہا پڑھو. اب یہ استاد صاحب ایک لفظ بھی نہیں پڑھ پاتا، کہا پڑھو، ایک لفظ بھی نہیں پڑھتے، کچھ نہیں پڑھتے. شاگرد کہتے ہیں اس کو ایک لفظ بھی نہیں آتا، یہ کیا ہمارا استاد ہو گیا، ہمارے استاد کو ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، کئی بار کہا تو پڑھو پڑھو نہیں پڑھ سکے. شاگرد بھی بدل ہو گئے، تو پھر چلے گئے. پھر کسی نے پوچھا حضرت سے، حضرت یہ تو بڑے استاد ہیں، تو بڑے عمر یہ حدیث پڑھاتے ہیں. تو کہا کہ تھوڑی سی حدیث کی عظمت ان پر ظاہر کی گئی، اس کی زبان ہی بند ہوئی. سمجھا، حضرت کی توجہ سے، حضرت مولانا فضل الرحمان گنجرانی، حضرت کی توجہ سے تھوڑی سی حدیث کی عظمت ظاہر ہونے لگی تو اس بیچارے کی زبان ہی گئی، زبان ہی نہیں چلی. اسی لیے کہتے ہیں پڑھ پڑھ کے گیا پتہ. تو اگر حقیقت میں دین کو سمجھنا ہے، دین کے ساتھ لگنا ہے، تو گناہوں سے بچنے کی ازحد کوشش کرنا، اس برتن کو یعنی دل کو پہلے صاف کرنا ہے، مانجنا ہے اس کو، اور اس کے بعد اس کو گندگی کے راستے روکنا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، زمینداری کی ہے، غصہ ہونا اس کے ساتھ کرو، پہلے زمین کو صاف کرتے ہیں نا، پھر بیج ڈالتے ہیں، جب بیج ڈالتے ہیں پھر اس کو پانی دینا ہوتا ہے، پھر آفتاب کی روشنی کا بھی انتظام، گرمی کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، پھر بیچ بیچ میں پانی دینا پڑتا ہے نا، تو یہ بیج تب اس میں بویا جائے گا جب یہ پہلے صاف ہوگا زمین۔ تو پہلا کام کیا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، ورجز، پہلی وحی ہے، اقرا بسم کے بعد پہلی وحی ہے، اے کام لوڑنے والے اٹھو، فقم، اب آپ سستی کو چھوڑ دو، سستی کو، فانذر، اب ڈراؤ، اب ڈراؤ، پہلے کس کو ڈرائے گا، کس کو ڈرائے گا، اتامرون بالبر وتنسون انفسکم، ایسا کرے گا، یعنی اپنے کو چھوڑ کر دوسروں کو نصیحت کرے گا، تبھی تو اپنے کو ڈرائے گا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمل اوڑھنے والے اٹھو، تو جو یہ قم کا لفظ ہے، تو یہ قم کا لفظ کیا کہتا ہے، قم کے معنی کھڑے ہو جاؤ، قم کے معنی کھڑے ہو جاؤ، تو جب مومن کو یہ حکم ملا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن امت کو بھی، خطاب تو ان کو تھا لیکن امت کی تعلیم کے لیے ہے سارا قرآن، ایسا نہیں کوئی کہے گا یہ آیت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بس امت کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوگا پھر ہمیں اللہ اکبر سے کیوں، تکبیر تحریمہ سے کیوں ہمیں اللہ اکبر سے نماز شروع کرنی، یہ بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے، فکبر ورب کا فکبر، پھر انہیں کو ہونا چاہیے، ہمیں نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، سمجھے نہیں سمجھے۔ تو جب قم کا لفظ ہے، تو قم کا لفظ ہے اب ہر قسم کی سستی کو چھوڑ، کھڑے ہو جاؤ، دین پر کھڑے ہو جاؤ، پورے طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، قم، انذر، کس کو انذر، پہلے تو اپنے کو کرو، پہلے اپنے نفس کو ڈرا، بھائی کیوں تو لذتیں مانگتا ہے، کیوں گناہوں کی تو طلب کرتا ہے، کیوں آرام کی تو طلب کرتا ہے، چل اس کو ڈرا، جب اس کو ڈرائے گا پھر فانذر عشیرہ تک ہے، کہ پھر اپنے قریب والوں کو ڈرا، لیکن جب پہلے کو، پہلے اپنے کو ڈرائے گا نہیں ڈرائے گا، پھر دوسروں کو بات پڑے گا، نیند پڑے، قم فانذر، کھڑے ہو جا، کا سیگا ہے، ابھی نہیں پڑی، امر کا سیگا ہے، امر سمجھتے ہو، حکم ہے، کس چیز کا حکم ہے، کھڑے ہو جا، کس چیز پر کھڑا ہو جائے گا، تو پوری چستی کے ساتھ دین پر کھڑے ہو جائے، کم پانچ تو ڈراؤ، تو کس کو ڈرا، بھائی اپنے نفس کو ڈرا اندر سے، بھائی کیا کرتا ہے، کب تک سستی کرتا رہے گا، موت تمہارے سر پر ہے، یہ دونوں لکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے تو ان گناہوں میں الجھا ہوا ہے، کیسے کیسے تو اس لذت آرام طلبی میں کب تک رہے گا، فانذر، تو یہ انذار جو ہوگا، ڈرانا بھی ہوگا، یہ اگر اس کا اٹھنا بڑے شدت کے ساتھ ہوا تو اس کا ڈرانا بھی شدت سے، اگر یہ اٹھا نہیں شدت کے ساتھ تو ڈرانا بھی شدت کے ساتھ ہوا، یہ ایسے کہے گا، بس نفس وہ تو بڑا مضبوط ہے، وہ کہے گا شوق سے، اور کمال جی کہے گا، نہیں کہے گا، اور کیا وہ اٹھو، اوپر سے کمچا مارا، سمجھتے ہو، کو ڈرانا شروع کر دو. ایک بزرگ تھے شاید بھائی جی بھی سامنے, تو راستے میں مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچ رہا تھا, تو نفس نے کہا مچھلی چاہیے, کہا بہت اچھا کھلاؤں گا مچھلی, تو مانگتا ہے تو کیوں نہیں دے دیں گے آپ کو مچھلی, چل پہلے تین دن روزہ رکھ. کہا گھر میں نہیں کہ مجھے نہیں مچھلی نہیں چاہیے, یہ گاڑی سے تو بہت تھی ایسی مچھلی نہیں میں کھاتا. نفس نے کہا مچھلی چاہیے, کہا خوب مچھلی کھلاؤں گا خوب مچھلی کھلاؤں گا, چل پہلے تو روزہ رکھ. نفس نے کہا نہیں, وہ فیصل صاحب سمجھتا ہے اگر قوم کا قوم پر عمل کرے گا تو پھر آگے والے کام ہو جائیں گے, ورنہ آگے والے کام نہیں ہونے. قرآن پر غور کرنا ہوگا, اس میں یہ ہم مذاق یا لطیفہ, لیکن یہ اللہ کا کلام اسی میں بڑائی حکم ہوتا ہے, سب سے پہلے حکم ہوتا ہے, یہ سب سے پہلی وحی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, جو رسولوں کے پاس, اس کے بعد جو آئی وحی وہ کیا ہے, یا ایھا المدثر قم اٹھو, فانذر ڈرا, وربک فکبر, پھر اللہ کے سوا جو بھی ہے اس سب کو مٹا دو اپنے ذہن سے. وربک فکبر, بس وہی ہے کبریائی اسی کی ہے, باقی سب سے اپنے ذہن کو خالی کر دو, اپنے رب کی معرفت میں گم ہو جاؤ, اس کی عظمت میں ڈھوب جاؤ, اپنی حقارت اور محتاجی کو سمجھ لو اور باقی سب چیز کو بھول جاؤ. اس کے بعد طہارت شطر الایمان, وثیاب کا فطہر, اپنے دل کو صاف کرو, اپنے قلب کو صاف کرو, اپنے دماغ کو صاف کرو, اپنے روح کو صاف کرو, اپنے جسم کو صاف کرو, اپنے قبروں کو صاف کرو, اپنے جگہ کو صاف کرو, یہ سب اس میں داخل ہے. واروج دفاح جو تم نے بت بنائے ہیں اندر اپنے خیالوں میں, اپنے دماغ میں مختلف قسم کے بت بنائے ہیں, کبھی روپیہ بت ہوتا ہے, کبھی اولاد بت ہوتی ہے, کبھی عہدہ بت ہوتا ہے, کبھی کوئی مقام بت ہوتا ہے, کبھی لوگ بت ہوتے ہیں, بہت سے بت ہم ہر ایک کے دل, ماشاء اللہ ہم سب کے دلوں میں بت ہیں, بت صرف پتھر کو نہیں کہتے. اور یہاں کیا حکم ہو رہا ہے, وارجہ فحجر, وارجہ ان سب کو نکال دو, ان سب سے بچو, ان سب سے ہجرت کرو, فحجر کے معنی ہجرت کے, ان سب سے ہجرت کر دو. تو اگر یہ ہو گیا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا, اگر یہ نہیں ہو گیا تو معاملہ گڑبڑ ہے. ابھی کم ٹھیک نہیں ہوتا, یہ میں بتاؤں گا اپنی بات, اب لوگ تو ماشاء اللہ ابھی ہمارا کیا ٹھیک نہیں ہوتا, اور عربی پڑھنے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوتا, باقی پڑھنے کے لیے کہاں کھڑا ہو جائے گا, ابھی تمرین سارا ختم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگو, اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگو. تو یہ آیات کریمہ ان کا بار بار اپنے نفس پر ان کا تقاضا تکرار کرو, دیکھو تم پر کیا حکم ہو رہا ہے, دیکھو تم پر کیا حکم ہو رہا ہے, دیکھو تم کیا کرتے ہو. تو بار 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 اس کو مارو, کم فانزر, اس کو کمچا مارتے رہو. یہ سرکش گھوڑا ہے, جب تک نہ یہ اپنے اس پر آ جائے گا, یہ سرکش گھوڑا ہے, اس کو ایک ہاتھ سے لگام پکڑو, ایک ہاتھ سے اندھیر اس کو ڈراتے رہو. طہارت باطنی اور ظاہری کا مراقبہ کرتے رہو, اور بت ورجز فاجر, اور جتنے بھی بت اندر ہیں ان بتوں کو ایک ایک کر کے, اور سب سے اسے پہلے وربک فکبر, اپنے رب کی عظمت کبریائی اور اس کا رب ہونا, اس سب میں خوب دھیان سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے باقی سے
لا تعلق ہی کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، امید ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے.